بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین اکرام, اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے, وجود پذیر کیسے ہوتی ہے, اور نظم اجتماعی سے متعلق دین اسلام کی وہ کیا ہدایات ہیں جو اس وقت ان لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے حکمران بنتے ہیں. ہمارے یہاں بالعموم اس طرح کے مباحث میں بہت افراط و تفریط کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا یہ اختیار ہے کہ وہ پورے کے پورے دین کو لوگوں پر نافذ کر دے, اور دوسری جانب نظم اجتماعی سے متعلق اسلامی احکامات کی مکمل تردید اور نفی کر دی جاتی ہے. دین اسلام کی اصل ہدایت کیا ہے؟ غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے کے عنوان سے جو پورا کا پورا تصور اور ایک پوری تصویر پیش کی گئی ہے اسلامی ریاست کے ان احکامات کے حوالے سے جن پر انہوں نے عمل کرنا ہے, ایک ترتیب سے ہم ان تمام احکامات کو جان رہے تھے. آج اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. اس کے لیے حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وہ مکمل تصویر کیا ہے جو اسلامی ریاست کے وجود پذیر ہونے کے بعد دنیا کے سامنے آئے گی, اس کے اختیارات کیا ہیں, وہ احکامات کیا ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے ہم آپ سے جان رہے تھے. آپ نے ایک نقطہ یہاں پہ لکھا کہ ریاست کا کوئی شہری اگر زنا, چوری, قتل, فساد فی الارض اور قذف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی, خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے, تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پورے شعور اور شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب نظر دوڑاتے ہیں اسلام کے نام پر جو بھی حکومتیں, جو بھی ریاستیں وجود پذیر ہوئیں, عالمی سطح پر جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو سب سے بنیادی اور اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جب اقتدار حاصل ہوتا ہے تو یہ ایسی سزائیں نافذ کرتے ہیں کہ اس دور میں نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, وہ وحشیانہ سزائیں ہیں, بلکہ جو تصویر دنیا کے سامنے جاتی ہے سڑکوں پہ کھڑا کر کے لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی تمیز کے, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ان پر یہ سزائیں نافذ کر دی جاتی ہیں. آپ نے یہ حق تو قبول کیا ہے اسلامی ریاست کا کہ وہ سزائیں نافذ کرے گی. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حدود کیا ہیں, دائرہ کیا ہے ریاست کا, کن لوگوں پہ نافذ کی جائیں گی, اور ایک جو وحشیانہ تصور سامنے آتا ہے دنیا کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم چوری کے نتیجے میں ہاتھ کاٹ دیں گے اور اس طریقے سے لوگوں کو اپاہج کر دیں گے, تو اس کو پھر آج کے جدید دور میں اسلامی ریاست کیسے کوالیفائی جسٹیفائی کر سکتی ہے؟
پہلی چیز تو میں ایک توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ زبان کے لحاظ سے ہم اسلامی حکومت کہیں, اسلامی ریاست کہیں, یہ کم و بیش مترادفات ہو گئے ہیں, لیکن جدید زمانے میں ریاست اور حکومت کے فرق کو جیسے متعین کر دیا گیا ہے اس میں صحیح تعبیر اسلامی حکومت ہوگی. ریاست کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک زمانے میں وہ فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی. لوگ فاتحین کی حیثیت سے جب نظم سنبھال لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ ریاست ان کی ہے, وہ اس کی زمین کے مالک ہیں, وہ اس کے افراد کے مالک ہیں, اور فاتح کی حیثیت سے اگر ان کا کوئی مذہب ہے تو ریاست کا بھی وہی مذہب ہے. آج کے زمانے میں ریاست قومی ریاست کی حیثیت سے قائم کی جاتی ہے. قومی ریاست جب ہم اس تصور کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب بہت واضح طریقے پہ سمجھ لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. یعنی قومی ریاست در حقیقت کسی ایک خاص خطہ ارض میں بسنے والے لوگوں کی ریاست ہے.
ٹھیک,
وہ مسلمان ہو سکتے ہیں, وہ ہندو ہو سکتے ہیں, وہ مسیحی ہو سکتے ہیں, وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کسی رنگ سا کے تعلق رکھتے ہوں. اس تفریق کے بغیر یہ قومی ریاستیں جو وطنیت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں, یہ قائم ہوتی ہیں اور قائم کی جاتی ہیں.
ٹھیک,
ہمارا ملک بھی اسی طرح کی ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے. اس لیے ریاست کے باب میں تو میرے نزدیک یہ بحث ہونی نہیں چاہیے. یعنی ریاست خواہ وہ پاکستان کی ہے, خواہ وہ افغانستان کی ہے, یا کوئی ریاست ہے, اگر وہ قومی ریاست ہے تو اس کا مطلب یہ, یعنی نیشن سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی تفریق کے, نہ مذہب کی بنیاد پر, نہ رنگ کی بنیاد پر, نہ نسل کی بنیاد پر, بغیر کسی تفریق کے اس ریاست میں سب لوگ موجود ہیں اور ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے. البتہ جن لوگوں کو وہاں اکثریت حاصل ہے وہ ظاہر ہے کہ جب حکومت سنبھالیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس حکومت کے ارباب حل وقت, اگر اس کے اولی الامر, اگر اس کے ذمہ دار اسلام کی پیروی کر رہے ہیں, شریعت کی پیروی کر رہے ہیں, حکومت کا نظم شریعت کے احکام کے تحت چلا رہے ہیں تو وہ اسلامی حکومت ہے. تو اسلامی حکومت, یہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ ریپبلکنز کی حکومت ہے, یہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہے. اسی طریقے سے جو مغربی ممالک ہیں جہاں جمہوریت اب کافی حد تک ایک منتہا پہ پہنچ چکی ہے, وہاں پر بھی جو مختلف پارٹیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ان کا پس منظر سوشلسٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشلسٹ حکومت ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی حکومت ہے جو مسیحیت کی طرف یا کسی مذہب کی طرف میلان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے رسوم میں, آداب میں, امریکہ جیسے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ حکومت میں اکثریت جس مذہب کے ماننے والوں کی ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. وہ چرچ بھی جائیں گے, وہ اپنی مذہبی ذمہ داریاں بھی انجام دیں گے, وہ مذہبی معاملات میں مذہب کا نقطہ نظر بھی بیان کریں گے. تو حکومت اسلامی بھی ہو سکتی ہے, غیر اسلامی بھی ہو سکتی ہے. اور میں یہ عرض کر دوں یہاں پر کہ مذہبی حکومت یہ بھی ایک تعبیر ہے. تو میرے نزدیک مذہبی حکومت یہ بالکل الگ چیز ہے. یعنی مذہبی حکومت کے معنی یہ ہے کہ حکومت مذہبی طبقے کے سپرد کر دی گئی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو بالکل الگ الگ متعین کر لینا چاہیے. یعنی ریاست کا جہاں تک تعلق ہے, جب وہ قومی ریاست کی حیثیت اختیار کر گئی تو اب اس کے مذہب کا سوال ختم ہو گیا. یہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی ریاست کو اب مذہب کا کوئی پیرہن پہنا دے, یہ اس کا حق ختم ہو گیا. قومی ریاست اپنے وجود کے اعتبار سے اس کا تقاضا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت مغرب میں قائم ہیں اور اپنی مسیحی تاریخ رکھتی ہیں وہ بھی بتدریج یہ پیرہن اتارتی چلی جاتی ہیں ریاست کے معاملے میں. حکومت کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک پارٹی ہے, وہ اقتدار میں آ جاتی ہے, اس کا ایک نظریہ ہے, وہ ایک ضابطہ اخلاق کو درست سمجھتی ہے, اس کے پس منظر میں کوئی عزم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. تو حکومت کے معاملے میں یقیناً یہ بحث ہوگی کہ یہ اسلامی ہے, یہ سوشلسٹ ہے, یہ کن کی حکومت ہے, کون لوگ ہیں, کس نظریے کے تحت یہ حکومت کا نظم چلا رہے ہیں. وہ آئیں گے, اگر کوئی دوسرا گروہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے جس چیز کو چاہے گا تبدیل کر دے گا, کیونکہ جمہوریت کے اصول کو مان لینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں حکومت کی زمام دیتے ہیں, کس کو اکثریت حاصل ہوتی ہے, کون یہ نظم و نسق سنبھالتا ہے. تو اس کی تنقید بڑی ضروری ہے کہ ریاست کے متعلق کیا نقطہ نظر صحیح ہے, حکومت کس طرح کی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی نظریے کی حامل ہو سکتی ہے. اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ ایک حکومت ہے اس کے ارباب حل وقت شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی حکومت ہے. یعنی اس حکومت نے نظریے کی حیثیت سے, عقیدے کی حیثیت سے اسلام کو اپنے لیے رہنمائی کا مقام دے رکھا ہوا ہے. اور مذہبی حکومت یہ اصطلاح اور یہ تعبیر در حقیقت کسی خاص طبقے کی حکومت کے لیے ہے. یعنی آپ جب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر برہمن حکومت کریں گے یا مسلمانوں کے علماء حکومت کریں گے یا یہ کہ کلرجی حکومت کرے گی, تو جب آپ یہ اصول مان لیتے ہیں, جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی فلسفیوں کے ہاں یہ خواب دیکھا گیا کہ فلسفیوں کو حکومت کرنی چاہیے, تو کسی طبقے کی حکومت جب آپ قائم کرتے ہیں, اگر وہ طبقہ مذہبی ہے تو اس کو مذہبی حکومت کہا جا سکتا ہے. اسلام کا اس مذہبی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامی حکومت کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو متعین طور پر جان لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے چونکہ اللہ کی شریعت کو اپنے لیے رہنما قانون قرار دے لیا ہے, اس کے مطابق وہ قانون سازی کر رہے ہیں. یہ اکثریت کی بنیاد پر حکومت بنانے کے بعد ان کا حق ہے. اور جس وقت وہ مہم چلا رہے تھے یا لوگوں سے رائے کا مطالبہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا یہ منشور بیان کر دیا تھا. اس وجہ سے ان کا یہ حق ایک قومی حکومت میں بھی مانا جائے گا کہ وہ اپنی حکومت کو کیا نظریاتی شناخت دینا چاہتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں چونکہ ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو اس میں کشمکش بھی ہو سکتی ہے. ایک گروہ آ سکتا ہے, دوسرا جا سکتا ہے, ایک کے نقطہ نظر کو کوئی دوسرا گروہ قانون سازی کر کے تبدیل بھی کر سکتا ہے.
اچھا صاحب, ایک سوال یہاں پر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ریاست تو ان تمام چیزوں سے مجرد ہوگی. ہم دیکھتے ہیں جو قومی ریاستیں سب جدید دنیا میں موجود ہیں وہاں پر بھی ریاست کا جو نظریہ یا آدرش, جو آئین یا دستور, ایک سوشل کانٹریکٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ بھی کسی نظریے کے تحت ہوئے. امریکہ میں آپ دیکھیں ہیومنزم کا ایک تصور ہے, یہاں پر یہاں کے فلاسفہ نے دیا, یہاں کے جو جدید مفکرین ہیں انہوں نے دیا, ماڈرنزم کے اثرات ہیں. تو ریاست کا جو اسٹرکچر ہے, ریاست کا جو نظریہ ہے, دستور ہے, قانون ہے, ضابطہ ہے, اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی نظریہ یا کوئی نہ کوئی فلسفہ باہر کے نظر آئے گا.
اتنی بات بہت کافی ہے کہ آپ ایک جمہوری آئین دیں, اس لیے کہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یا حکومت بندوق کی طاقت سے قائم ہوگی یا لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی. اب اگر وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ریاست کی سطح پر کیا طے کرنا ہے, حکومت کیسے قائم ہوگی. یعنی لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی, اس میں جو ادارے وجود میں آئیں گے جیسے مقننہ ہے, جیسے انتظامیہ ہے, جس طرح عدلیہ ہے, ان کے باہمی روابط کیا ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس میں طے کرنی چاہیے. یعنی بنیادی نظریے کی بحث اس ضابطے تک تو ہوگی کہ حکومت کا نظم کس طرح قائم کیا جائے, لیکن اس سے اوپر جا کر آپ کوئی مذہبی یا کوئی نظریاتی بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ لوگ مختلف نظریات کے حاملین ہیں, لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں, ان کا رنگ, ان کی نسل, اس میں بہت کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لوگوں کی ثقافت اور تہذیب کا پس منظر مختلف ہو سکتا ہے. اس طرح کی کوئی چیز ریاست کے باب میں میرے نزدیک زیر بحث نہیں آنی چاہیے, اگر وہ ریاست قومی ریاست ہے. اور جس طرح کہ اس وقت کم و بیش اتفاق ہو گیا ہے کہ لوگ قومی ریاستیں قائم کر رہے ہیں, اور قومی ریاست قائم کرنا ناگزیر بھی ہو چکا ہے, کیونکہ اب کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا ایک ہی نسل کے لوگ ہیں. ہر جگہ لوگوں نے نقل مکانی کے نتیجے میں ڈیرے ڈال دیے ہیں, ان کے رنگ, ان کی تہذیبیں, ان کی ثقافت, ان کے مذہبی نظریات, یہ سب بہت مختلف ہیں. تو اب چونکہ وطنیت کی بنیاد پر کہ یہ ایک خطہ ارض ہے, اس میں آپ نے اس کے حدود اربع قائم کر دیے ہیں, یہاں پر ایک حکومت قائم کر رہے ہیں, تو یہ مجرد اب انتظامی وحدت بن گئی ہے. اس لیے اس کو قومی ریاست کے طور پر ہی لینا چاہیے, اور اسی میں اس وقت اس مسئلے کا حل بھی ہے جو مختلف مذاہب اور مختلف قومیتوں کے ایک جگہ رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک اس میں ریاست کی سطح پر جو بحثیں ہوئی ہیں اس پچھلے زمانے میں وہ حدود سے تجاوز ہوا ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے تو پارٹیاں بنیں گی, وہ اپنے نظریات بیان کریں گی, وہ اپنا منشور سامنے لائیں گی. تو اگر کوئی پارٹی اپنا منشور یہ پیش کرتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کی پابندی کرے گی, اس کی روشنی میں حکومت کا نظم چلائے گی, شریعت میں جو آداب اور حدود بتائے گئے ہیں ان کو ہر حال میں ملحوظ رکھے گی, تو اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی اس کو اسلامی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں. اسلامی ریاست کی بحث میں نے عرض کر دیا کو بالکل الگ ہے, وہ قومی ریاست میں نہیں ہونی چاہیے. مذہبی ریاست کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی کہ اسلامی حکومت جب کہا جا رہا ہے تو اس کو آپ مذہبی حکومت نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ مذہبی حکومت کی تعبیر سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ اصل میں ایک طبقے کی حکومت کا ہے. اسلام اس طرح کے کسی طبقے کی حکومت قائم کرنے کا کہیں ذکر ہی نہیں کرتا, نہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان ہوئی ہے, نہ حدیث میں ایسی کوئی بات بیان ہوئی ہے, نہ ہماری تاریخ میں اس کو کبھی بنیاد بنایا گیا ہے کہ ایک مذہبی طبقہ, جس طرح میں نے عرض کیا مذہبی طبقے کی میں نے وضاحت بھی کر دی کہ جیسے برہمن ہے, جیسے ہمارے ہاں علماء کا طبقہ ہے, جس طریقے سے آپ کیلرجی کو دیکھتے ہیں یا پادریوں کو دیکھتے ہیں یا کلیسا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ مذہبی حکومتیں ہیں. یہاں اصلی اتھارٹی فرد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ, ایک عقیدہ, ہم نے اس کو قبول کر لیا, قبول کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے رکھا, انہوں نے ہمیں ووٹ دیے, ان کی رائے کی بنیاد پر ہم اقتدار میں آ گئے. جو نظریہ ہم نے پیش کیا تھا وہ کوئی سوشلسٹ نظریہ بھی ہو سکتا تھا, وہ فاشزم بھی ہو سکتا تھا, وہ کوئی نظریہ ہوتا, لیکن جب ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں تو ہم نے گویا اپنے آپ کو اس اصول پر پیش کر دیا ہے کہ اب ہمارے لیے رہنما قانون کی حیثیت, رہنما ضابطے کی حیثیت وہ اللہ کی شریعت کو حاصل ہے. یہ اس پس منظر میں میں بیان کر رہا ہوں اپنی اس کتاب میں کہ جب ہم کسی اسلامی حکومت کی طرف بڑھیں گے تو اس میں اسلام نے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں پابند کیا ہے, کس کو پابند کیا ہے, حکومت کو پابند کیا ہے. ہمارے ہاں الٹا تصور ہے, میں بار بار اس کی نفی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پابند کر دیا ہے, یعنی یہ حکومت کو, ارباب حل و عقد کو, نظم چلانے والوں کو پابند کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کی رائے سے حکومت قائم کرنی ہے, تمہیں عدل کرنا ہے, تمہیں ہر حال میں میرٹ پر فیصلے کرنے ہیں. یہ پابندیاں کس پر عائد کی جا رہی ہیں؟ ارباب حل و عقد.
بالکل ٹھیک.
اور یہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں, یہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں, اس کے لیے سنت قائم کی گئی ہے. یعنی تمام یہ چیزیں خود قرآن مجید, سنت, احادیث, ان سب چیزوں میں وضاحت کے ساتھ مندرج ہیں. ان کے لیے کوئی باہر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی بات واضح کر دینے کے بعد آپ اصل سوال کی طرف آئیے. ہم نے بہت سی چیزوں کو بیان کر دیا کہ اگر ایک اسلامی حکومت ہے اور وہ شریعت کی پابندی کرتی ہے تو اسے اس چیز کا التزام کرنا ہے, اس کا التزام کرنا ہے, ایک ایک کر کے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ان میں کسی جگہ پر لوگوں کے کسی شخصی معاملات میں مداخلت نہیں کی.
بالکل ٹھیک.
یعنی کسی جگہ پر بھی نہیں. دو چیزیں تھیں جن کو خاص طور پر موضوع بنا کے اللہ نے خود متعین کر دیا کہ اس معاملے میں تمہیں کیا کرنا
دینی فرائض,
اور اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہے. اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. تو گویا اصول کیا قائم ہوا کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا حق کسی حکومت کو نہیں ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ متعین طریقے کے اوپر یہ حق کسی کو دیں.
ٹھیک,
کسی کو دیں سے مراد اپنے ماننے والوں کو دیں, مسلمانوں کو دیں. تو وہ جو حقوق اللہ نے متعین کر دیے ہیں ان کی ہم تنقید کر رہے ہیں اور ان کو بیان کر رہے ہیں, ان کی وضاحت کر رہے ہیں. اسی ذیل میں یہ بھی ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے حکومت پر, یعنی ایک مسلمانوں کی حکومت پر, کہ مسلمان شہری یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ اگر چند جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ ریاست کے مجرم ہیں, نہ صرف یہ کہ متعلقین کے مجرم ہیں. یعنی جرائم کے بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے کہ ریاست کا تعلق ہی جرائم سے ہے, یعنی وہ گناہوں سے متعلق نہیں ہوتی, گناہ خدا سے متعلق ہوتے ہیں اصلاً. لیکن جب کوئی گناہ جرم بن جاتا ہے تو پھر ریاست کی جورسڈکشن یا اس کا دائرہ اختیار شروع ہوتا ہے. وہ کن اصولوں پر مبنی ہے؟ دو چیزیں بنیادی طور پر, حق تلفی ہو گئی ہے, ازالہ کرنا ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے, اس کو روکنے کی صحیح کرنی ہے. پہلے روکنے کی صحیح کرنی ہے, ہو جائے تو اس پر جزا و سزا کا اطلاق کرنا ہے. تو یہ در حقیقت وہ دائرہ ہے جو بالکل متعین کر دیا گیا ہے کہ اس میں ایک حکومت کام کرے گی. اب اس دائرے میں جو جرائم ہیں تو وہ جرائم پہلے متعین کر لیجئے کہ وہ سب ہیں کیا. اس میں جان کے خلاف جرم ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر قتل ہو گیا, کسی کے کسی بازو کو, کسی کے دانت کو, کسی کی ناک کو نقصان پہنچا دیا گیا, یعنی کسی عضو کو نقصان پہنچا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہے, تخریب کاری شروع ہو گئی, کسی نے اٹھ کے آ کے دہشت گردی کرنا شروع کر دی, لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا. تو فساد کا ایک پورا ضابطہ ہے, پورا قانون ہے کہ جو ہر دنیا کی ریاست اپنے ہاں پیش نظر رکھتی ہے, حکومتیں پیش نظر رکھتی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی پیش نظر رکھا گیا ہے. کسی پر تہمت لگا دی جائے, خاص طور پر بدکاری کی تہمت, یہ بھی ایک بڑا جرم ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر تہمت لگائیں, اس کو ہمارے ہاں قذف سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد چوری ہے, چوری کے جرم ہونے کے بارے میں تو کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور چوری کے بعد بدکاری, اس کو اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دے دیا ہے. اب یہ جرائم ہیں, یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جرائم ہیں, یہ محض گناہ نہیں رہے, لہٰذا یہ ریاست کے دائرے میں آ گئے. تمام ریاستیں یہ حق رکھتی ہیں کہ وہ ان کے بارے میں قانون بنائیں, ان کے بارے میں ضابطے بنائیں, چوری کو روکنے کے لیے بنائیں, قذف کو روکنے کے لیے بنائیں, قتل کو روکنے کے لیے بنائیں. اور عام طور پر آپ دنیا بھر کا مطالعہ کریں تو ریاستیں اس بنیاد پر قانون سازی کر رہی ہوتی ہیں, اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو سامنے رکھ کر رہنمائی فرمائی ہے, اور یہ رہنمائی کن کے لیے کی گئی ہے, مسلمانوں کے,
مسلمانوں کے,
یعنی مسلمان حکومت کا نظم چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اب دیکھیے کہ قانون کیسے بنے گا. ظاہر ہے کہ آپ کی ریاست ہے, اس میں آپ حکومت کر رہے ہیں, اس میں ہر مذہب کے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں ہر نقطہ نظر کے لوگ ہو سکتے ہیں, تو آپ ان جرائم کے بارے میں عمومی قانون بنائیں گے. وہ عمومی قانون اسی طرح سے بنے گا جیسے دنیا میں بنایا جاتا ہے, یعنی آپ پارلیمنٹ میں یا مقننہ میں بحث کر کے ایک قانون بنا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو جرائم کی سزا کے قانون بنتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے, کوئی عقلی اصول نہیں ہے, وہ ٹرائل اور ایرر ہے, صحیح و خطا ہے. یعنی آپ تجربات کی روشنی میں مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اتنی سزا ہم فلاں جرم میں دیں گے, اتنی دیں گے. جس طرح کے ہمارے ہاں ایک نیا باب یہ پیدا ہوا پچھلے زمانے میں ٹریفک کے قوانین کا, تو وہاں ہم جرمانے بڑھاتے رہتے ہیں, گھٹاتے رہتے ہیں, اس میں قانون سازی کرتے رہتے ہیں. یہاں صحیح و خطا کے سوا کوئی اور اصول نہیں ہوتا, اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں. یہ جو جرائم ہیں, یعنی پانچ جرائم جن کو میں نے متعین طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے, ان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہوا, اس نے اسلام کو پورے شعور کے ساتھ قبول کیا, اس کے والدین مسلمان تھے, وہ شعور کی عمر کو پہنچا اور شعوری طور پر اس نے اس دین کو اختیار کیے رکھا. یہ شخص ہے کہ جس نے اصل میں اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ لیا ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کے سامنے سبمیشن, اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. تو اس نے اپنی مرضی کو اپنے پروردگار کی مرضی کے تابع کر دیا.
ٹھیک,
یہ اس کا عہد ہے جس کی بنیاد پر, اسی لیے قرآن اس کو میثاق سے, عہد سے تعبیر کرتا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے. اب جب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے, تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جرم کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ متعلقین کی طرف جاتا ہے, جیسے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے ورثہ ہیں، یعنی اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ آدمی ہے جو اب ایک فریق کے طور پر سامنے آ گیا ہے، یا اس کے ورثہ ہیں جو ایک فریق کے طور پر سامنے آ گئے ہیں، تو جرم کا ایک پہلو متعلقین سے اپنے آپ کو متعلق کرتا ہے. دوسرا جو جرم کا پہلو ہے کہ معاشرہ، یعنی معاشرے کے اندر اگر چوری ہوگی اور ڈاکے ڈالے جائیں گے اور دہشت گردی ہوگی اور قتل ہوگا تو حکومت جس مقصد کے لیے قائم کی ہے وہی باطل ہو کر رہ جائے گا. تو وہاں آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے، یعنی وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو اختیار کے سوئے استعمال سے بچانے کے لیے قانون سازی کرے اور ان کے تحفظ کا اہتمام کرے. تو یہاں معاشرہ ایک فریق بن گیا. جس وقت مسلمان کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس میں ایک فریق اس کائنات کا پروردگار بھی.
اچھا،
یعنی اب گویا تین جہتوں سے آپ کے معاملے کو دیکھنا ہے. معاملے کو آپ ایک پہلو سے دیکھیں گے کہ متعلقین کو انصاف ملنا چاہیے، یا جس فرد کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اسے انصاف ملنا چاہیے. دوسرے اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ ایک معاشرہ قائم کیا گیا ہے، اس معاشرے میں امن و امان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور تیسرے، چونکہ یہ مسلمان ہے اور چونکہ جرم کا ارتکاب ایک مسلمان نے کیا ہے اور چونکہ حکومت مسلمانوں کے پاس ہے اور چونکہ اس حکومت میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس میں یہ جہت بھی ملحوظ رکھے. تو ہمارا پورا قانون در حقیقت ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنا تصور پیدا کرتا ہے. تو آپ متعلقین کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ وہ انصاف کے کس مقام پر مطمئن ہوتے ہیں، اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے بھی رہنمائی فرمائی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ قتل کی سزا ہے. یعنی قتل کے معاملے میں اسلام اس اصول کو اخلاقی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ معاملہ صرف معاشرے کا ہے.
اچھا،
یعنی اسے اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ معاملہ معاشرے کا بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کا ہے کہ جن کا بھائی، جن کا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے، اس شخص کا ہے جس کے بازو سے محروم کر دیا گیا ہے، ناک سے محروم کر دیا گیا ہے، دانت سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کی جان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اس کو انصاف ملنا چاہیے، یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. یہاں کوئی قانون سازی، کوئی رعایت بھی اسے نظر انداز کر کے نہیں کی جا سکتی. عام طور پر اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف اور فلاں چیز کے خلاف جو کچھ بھی فلسفے بیان کیے جاتے ہیں ان میں ہر چیز ملحوظ ہے کہ جرائم کو روکنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے ان کو اچھا شہری بنانا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو توازن قائم کیا گیا یا نظر انداز ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو مطمئن کرنا ہے جن کے خلاف جرم ہوا ہے، اور وہاں اطمینان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ انصاف.
ٹھیک،
تو اب یہ دیکھیے کہ اسلام میں کیا کیا گیا کہ قتل کی سزا قصاص مقرر کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ معاشرے پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ قصاص لے. کتبہ علیکم القصاص، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح قصاص فرض ہے. اب جب آپ قصاص لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فریق سامنے آئے گا، یعنی اگر قتل ہو گیا تو ورثہ سامنے آئیں گے، اگر کسی عضو کو نقصان پہنچایا تو وہ شخص سامنے آئے گا. وہ جب سامنے آتا ہے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی رعایت ہو، پھر آپ پابند نہیں ہیں کسی چیز کے، لیکن آپ چاہتے ہیں عدالت میں، حکومت میں کہ رعایت کی جائے. یعنی اس آدمی کو جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اسے کچھ رعایت ملنی چاہیے. مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ملنی چاہیے تو پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آپ بھی کریں گے اور اس فیصلے پر آپ متعلقین کو راضی بھی کریں.
اچھا، دونوں پہلو.
آپ دیکھیے کہ یہ کتنا خوبصورت توازن ہے جو اس میں قائم کیا گیا ہے. یعنی یکطرفہ طور پر آپ جو مرضی رائے قائم کر لیں، لیکن اسلام نے کیا کیا، اس کو قتل کو روکنا بھی چاہتا ہے. ایک قتل ہو گیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا قتل ہو، یہی چاہتا ہے. یعنی اس وقت جو دنیا ایک احساس اپنے اندر پیدا کر رہی ہے کہ ایک آدمی تو مارا گیا یا اس کے عضو کو نقصان پہنچا دیا گیا، لیکن اب ہم دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کریں؟ تو یہ جو چیز ہے اس کو پوری طرح ملحوظ رکھا، وہ بھی یہی چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں ان لوگوں کو راضی ہونا پڑے گا.
اچھا،
اس لیے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو اگر آپ قتل کے قانون کے بارے میں دیکھیں تو اس سے زیادہ متوازن، اس سے زیادہ معاملے کو صحیح جگہ پر رکھنے والا کوئی قانون دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. یعنی اس میں تینوں ملحوظ ہیں. آپ تینوں کے بارے میں قرآن مجید کو پڑھیے. معاشرے کا کیا حق ہے؟ معاشرے سے مراد یہ کہ جو لوگ بھی نظم حکومت چلا رہے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس شخص کو کیا فی الواقع موت کی سزا ملنی چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے تو اب وہ رجوع کریں گے ورثہ کی طرف. اگر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، تو پھر ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں, یہ بتا چکا ہوں, بلکہ جو لوگ اس کو دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہیں وہ میری کتاب مقامات میں قتل عمد کی سزا کا مضمون دیکھ لیں, اس میں میں نے بیان کیا ہے. یعنی اگر حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے, عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس آدمی کو موت ہی کی سزا ملنی چاہیے, تو پھر اس کے بعد وہ پابند نہیں ہے, وہ موت کی سزا دے دے گی, معاشرے کا حق قائم ہو گیا. لیکن اگر آپ رعایت دینا چاہتے ہیں, اگر آپ رخصت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے, اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہے, تو اب آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں, اب متعلقین کو بھی اس نتیجے پر پہنچائیے, استمالت سے پہنچائیے, محبت سے پہنچائیے, ترغیب دے کے پہنچائیے, آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے. اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو آپ کو بھی رعایت کا حق نہیں ہے,
ٹھیک,
اور اگر وہ راضی ہو جائیں تو پھر آپ کو بھی حق ہے. اس صورت میں بتا دیا گیا ہے کہ پھر مالی تاوان عائد کر دیا جائے. دیت کیا ہے؟ بلڈ منی, مالی تاوان. آپ جانتے ہیں کہ سزاؤں کی یہی نوعیت ہو سکتی ہے, وہ یا جسمانی ہوں گی اور یا پھر مالی نوعیت کی ہوں گی. تو جسمانی سزا کیا تھی؟ کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کے عضو کو وہی نقصان پہنچایا جائے, اس میں رعایت مل گئی. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے, کس خوبی کے ساتھ اس کو ٹھیک جگہ پہ رکھ دیا. یہ دونوں فریق ہو گئے. تیسرے فریق, اس کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ میرے حضور اگر توبہ نہیں کی, رجوع نہیں کیا, اگر اسی طرح آ گئے ہو میرے سامنے, تو یہ یاد رکھو کہ قتل کی سزا, قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی جہنم.
ٹھیک,
وہاں پر اللہ تعالیٰ کا قانون اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے کیا توازن اس معاملے میں قائم کر دیا گیا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اس قانون میں تمام چیزوں کا لحاظ رکھا گیا. یہ میں نے ایک مثال دی. اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جرم مسلمان نے کیا ہے, چونکہ میرے ساتھ عہد وفا باندھ کے کیا ہے, تو اب یہ محض جرم کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ میری طرف سے عقوبت بھی ہے.
اچھا,
میں جس طرح قیامت میں سزا دوں گا اسی طریقے سے میں مسلمان حکمرانوں کو ہدایت کر رہا ہوں کہ وہ میرے دین پر ایمان لانے والوں کو یہ سزا بھی دے. تو اس وجہ سے جو اعتراضات آپ نے کیے ہیں وہ وارد نہیں ہوتے اس پر. یعنی نہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے, نہ دوسری اقوام کے لیے ہے, یہ دین کے ماننے والوں کے لیے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ عمومی قانون بنائیں گے, اور جب آپ عمومی قانون بنا دیں گے تو اسی قانون میں یہ بات لکھ دیں گے کہ اگر کسی نے پورے شعور کے ساتھ اسلام کو قبول کیا ہوا ہے اور وہ چوری کا ارتکاب کرتا ہے یا وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. یہ سزا انتہائی سزا ہے. کب دی جائے گی؟ اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے, مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا. تو یہ اصول ہے جس پر یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں. یہ سزائیں محض جرائم کی سزاؤں کی حیثیت سے زیر بحث آتی ہیں تو لوگ ان کا تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ محض جرم کی سزا نہیں ہے, یعنی یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے, یہ محض زنا کی سزا نہیں ہے, یہ اس مسلمان کی سزا ہے جس نے اللہ سے عہد وفا باندھنے کے بعد چوری کا ارتکاب کیا ہے, اللہ سے عہد وفا باندھنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا ہے. اور ان سزاؤں کی روح کیا ہے؟ تطہیر. اس بندے کو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, وہاں سخت ترین سزا مقرر ہے. قتل کی سزا مثال کے طور پر ابدی جہنم ہے. یہی صورتحال زنا کا کی ہے, یہی صورتحال بعض اور جرائم کی ہے. یہ سزا اگر یہ توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے تو اس کو پاکیزہ بنانے میں کردار ادا کرے گی, اس کی تطہیر کر دے گی. یہ اسی دنیا میں سب کچھ ختم کر کے خدا کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر حاضر ہو جائے گا.
صاحب, بہت ہی غیر معمولی انداز میں جو آپ نے پورا تصور پیش کیا ہے اسلامی سزاؤں کا, دو پہلو اس سے سامنے آتے ہیں. یہ کہ ایک عالمی سطح پر ہم بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ ہم محض کسی جرم کی سزا نہیں دے رہے کہ کوئی مجرم ہے, بلکہ اس میں کیسے تینوں فریقین متعلق ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا فریق عالم کا پروردگار ہے جس کو مسلمان شہریوں نے اپنا پالنہار, اپنا رب مانا ہے. سوال ایک سامنے یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ تو آپ نے بتا دیا, مسلمانوں کی حکومت ہے, ان میں کسی مسلمان کے ساتھ شعور کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے, مجرم کے حالات, جرم کی نوعیت دیکھنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اسلامی حکومت ہے, مسلمانوں کی اکثریت ہے, غیر مسلم شہری بھی اسے قومی ریاست میں ہوتا ہے, تو پھر اسلامی حکومت کس چیز کی پابند ہے ان جرائم میں؟ قتل, فساد, فلر, چوری, قذف, زنا, ان میں پھر وہ کیا کرے گی؟
میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان تمام جرائم کے لیے سزائیں پارلیمنٹ میں اسی اصول پر مقرر کی جائیں گی جس اصول پر اب آپ سزائیں مقرر کرتے ہیں. یعنی یہ جرائم تو حکومت کے دائرے کے جرائم ہیں, یہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا تعلق شخصی معاملات سے ہو. یہ جرائم ہیں, طے شدہ جرائم ہیں. ان جرائم کی سزا آپ صحیح و خطا کے اصول پر مقرر کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اور کوئی اصول ہے ہی نہیں
جی.
یعنی انسان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں یہ جاننے کا کہ فلاں جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے. عام طور پر اس میں یہی اصول ہوتا ہے کہ انسانی تجربات کیا بتاتے ہیں, کتنی سزا دی جائے تو اس کے بعد جرم کو روکا جا سکتا ہے. وہاں بنیادی نفسیات یہ ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں شخصی انصاف بھی عام طور پر ملحوظ نہیں رہتا. یہ اصل میں دنیوی قانون کے نقائص ہیں. تو ایسے ہی آپ لوگوں کی رائے سے قانون بنائیں گے, جب وہ قانون بن گیا تو سب کے لیے وہ سزا تو ہے, وہ سب کو ملے گی, وہ مسلم کو بھی ملے گی, وہ غیر مسلم کو بھی ملے گی, وہ سزا عام حالات میں دی جائے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اور کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوا اور جرم اپنی آخری نوعیت میں ہو گیا ہے اور مجرم کے حالات بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ اسے انتہائی سزا دی جائے, اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ عہد وفا باندھ چکا ہے, تو اب آپ کی عدالت پابند ہے کہ جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ معاشرے کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے اس پر نافذ کرے, تاکہ اس سزا کے بعد اس کی تطہیر ہو اور وہ توبہ و استغفار کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مطہر اور پاکیزہ ہو کر حاضر ہو سکے.
ٹھیک. اچھا جو آپ نے پورا استدلال بیان کیا, ایک دینی تشخص رکھنے والے آدمی کے لیے تو بہت قابل قبول ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پر اس وقت جرائم کی اور مجرم کے اوپر جو بحثیں ہو رہی ہیں, تحقیق ہو رہی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی جرم تو ایک خاص نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی حالات اور جن میں معاشرے کا تعامل یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں سرزد ہوتا ہے, لہٰذا آپ کسی مجرم کو اپنے کسی دینیاتی استدلال سے کہ اس نے عہد اطاعت باندھا تھا, اس نے جرم جانتے بوجھتے کیا ہے, اس کی بنیاد پہ سزا دے ہی نہیں سکتے, سزا دینے کے بجائے اس کو کسی ریہیبلیٹیشن میں ڈالیں, اس کے نفسیاتی عوارض کو ٹھیک کریں, تو ہم عالمی سطح پر جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کو کیسے یہ کمیونیکیٹ کریں کہ بھائی یہ ہمارے خدا سے تعلق کا نتیجہ تھا اس لیے ہم نے سزا دی ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جب عہد باندھ کے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر دیا, تو اب دوسرے نے ہمیں کیا بتانے کے لیے آنا ہے؟ یعنی میں اگر حکومت کا نظم چلا رہا ہوں تو میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں, خدا کے سامنے جھک گیا ہوں, میں نے اسلام کو قبول کر لیا. اس آدمی کے بارے میں بھی آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کو شعوری طور پر قبول کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد کسی دوسرے نے کیا مداخلت کرنی ہے آ کے؟ یہاں تو مداخلت کا سوال ہی ختم ہو گیا. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو نظریات بیان کیے جاتے ہیں اس طرح کے, یہ تو آپ حقیقت یہ ہے کہ بالکل ناپختہ نظریات ہیں. یعنی انسان کی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو آپ بحال کرنے کی صحیح کریں, اس کو اچھا ماحول فراہم کریں, اس کو جرم کی فضا سے نکالیں, اس کی نفسیات میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کریں, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن کیا جزا و سزا ختم کر دی کہ یہ جیلیں بند کر دی ہیں آپ نے؟ آج کے بعد کوئی جزا و سزا کا کوئی تصور ہی ختم ہو گیا ہے, عدالتیں بند ہو گئی ہیں, آپ سزا نہیں دیتی کسی شخص کو. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے تو ایسی بدترین سزائیں دی ہیں, مثلاً جاپان نے جب اپنے حدود سے تجاوز کیا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی وہ تو انسانی تاریخ کے سیاہ باب ہیں, لکھے نا آپ نے, سزائی دینے کے لیے گئے تھے.
ہمارے نفسیات تو نہیں بھیجے تھے.
افغانستان میں کچھ معاملات ہوئے تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ وہاں ماہرین نفسیات کی ٹیمیں بھیجی گئیں, یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو کسی نفسیاتی کلینک میں لے جائیں اور وہاں جا کر ان کی مدد کریں کہ یہ صورتحال سے نکلیں, یا آپ نے ڈیزی کٹر بم ان کے اوپر برسائے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ صرف مکانہ باتیں ہیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر چیز اپنی ایک جگہ رکھتی ہے, جزا بھی رہے گی سزا بھی رہے گی. انسان کا معاملہ صرف نفسیاتی نہیں ہوتا, اس کے اندر سرکشی کے بعض اوقات دائیات اتنے غیر معمولی ہو جاتے ہیں کہ وہ جرم کو اپنے لیے کھیل بنا لیتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہوا, ہاں کوئی نفسیاتی مریض ہے اور متعین ہو جاتا ہے کہ نفسیاتی مریض ہے, تو ہمارے دین میں بھی یہ بالکل طے ہے کہ اس طرح کے معاملات میں پھر سزا نہیں دی جاتی.
ٹھیک. اچھا ہم سب, ایک جو پہلو سامنے آیا دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں, وہ یہ کہ یہ سزائیں لوگوں کے سامنے مجمع عام میں دی جا رہی ہیں, سب کے سامنے ان کو مارا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی زنا کا معاملہ ہوا ہے, کوڑے مارے جا رہے ہیں, تو اس سے جو ایک تصویر دنیا بھر میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ چلیں سزا دینی تھی, پرسنل میٹر تھا, آپ لے جاتے اس کو کسی کونے میں, کسی اندر جہاں پر دنیا بھر میں سزائیں دی جاتی ہیں, یہ لوگوں کے سامنے جو ایک تصور سامنے آتی ہے, بچے دیکھتے ہیں, بوڑھے دیکھتے ہیں, پھر وہ لوگ جو اسلام کے قریب آ رہے ہیں نو مسلم, تصویر ہم کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ لازم ہے کہ یہ سزائیں دنیا بھر کے سامنے اس طرح ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اگر سنسار کر رہے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ کوڑے مار رہے ہیں تو یہ سب کے سامنے ہو؟
دیکھیے, یہ صرف بدکاری کی سزا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو وہاں موجود ہونا چاہیے. اس کے لیے سر عام کے الفاظ تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے. باقی کسی جرم کے بارے میں یہ پابندی بھی نہیں لگائی گئی. بدکاری کے معاملے میں اسلام کا قانون بہت ہی منفرد ہے. دیکھیے, سب سے پہلے وہاں مجھے اور آپ کو, ہر شخص کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کے کسی جرم کا اگر ارتکاب ہے اور تمہاری علم میں یہ بات آتی ہے تو پردہ ڈالو. یعنی باقی جرائم میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو حکومت کی طرف یا عدالت کی طرف لے جانا ہے، چوری کی گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو رپورٹ کریں، آپ اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں، یہاں پابند کر دیا گیا ہے. اچھا پھر اگر اس نے خود اقرار نہیں کیا، جس طرح کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے بعض مجرموں نے اقرار کر لیا، خود اقرار نہیں کیا ہے تو آپ پر پابندی ہے کہ آپ چار گواہ لے کے آئیں گے، چاروں عینی گواہ ہوں گے، اس میں کوئی اور چیز پیش ہی نہیں کی جا سکتی سرے سے. یعنی آپ جب بھی کوئی گواہ پیش کریں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ اس نے یہ جرم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے. جب یہ سب بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد سزا دینے کا آپ کو اختیار ہے. پھر سزا دیتے وقت بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کر کے متعین کیا کہ کیا جرم فی الواقع آخری درجے میں ہوا ہے. پھر اس کے بعد مزید یہ ہے کہ مجرم کے حالات دیکھیں گے، یعنی کیا نوعیت ہے اس کی. اگر وہ کسی رعایت کا مستحق ہے تو خود حضور نے اس اصول کو قائم کیا، قرآن نے اس اصول کو قائم کیا، یہ بتا دیا کہ جن لوگوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، جن کو خاندان کا تحفظ حاصل نہیں ہے، ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سزا تین نکات پر مبنی ہے، یعنی اس میں 100 کوڑے ہیں، انتہائی سزا ہے مسلمان کو دی جانی ہے جو اسلام کو پورے شعور کے ساتھ مانتا ہے اور کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ 100 کوڑے. دوسری یہ کہ ایک مسلمانوں کا گروہ وہاں موجود ہو، مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فضیت بھی چاہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے خدا سے عہد اطاعت باندھا اور پھر چار چار لوگوں کے سامنے اس طرح کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک تیسری چیز بھی اس میں شامل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب کسی پاک دامن عورت کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہاں سزا کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تین جہات اس میں متعین کر دی ہیں، اس لیے یہاں یہ بات ضرور کہی گئی ہے. وہ بھی اگر آپ جیل میں یہ سزا دے رہے ہیں، کسی احاطے میں دے رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے کچھ لوگ موجود ہیں، تو یہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے. سر عام کا تقاضا دین نے نہیں کیا، یہ لوگوں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے، اور یہ صرف بدکاری کی سزا سے متعلق قرآن میں بیان ہو گیا.
سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. آخری نقطہ اس پوری بحث کا جو آپ نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو حکومت اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات لکھی، یہاں پر آپ نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ دنیا بھر میں جو ظلم یا جبر ہو رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو، تو کیا اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے اگر وہ طاقت، قدرت، صلاحیت یہ رکھتی ہے تو کسی کے ساتھ بھی ظلم اور جبر ہو تو اس کو پھر آگے بڑھنا ہے، اور اگر اس کے پاس صلاحیت ہے اور موقع بھی آ گیا اور ضرورت بھی ہے تو پھر تلوار بھی بلا تفریق مذہب اڑا.
در حقیقت جہاد کا قانون ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. دو پہلو ہے اس کے، ایک پہلو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آپ جنگ کریں، کوئی بھی ظلم ہے آپ کو حق حاصل ہے، ہر حکومت کو حق حاصل ہے، آج کے زمانے میں بھی مانا جاتا ہے، ہمارے دین میں بھی اس کو بڑی نیکی کا کام قرار دے دیا گیا ہے. دنیا میں اگر کوئی شخص کسی حکومت کے نظم کے اندر ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو جرائم کی سزائیں نافذ کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی قوم سرکشی پر آمادہ ہو جائے، لوگوں پر ظلم کرے، پرسیکیوشن کا طریقہ اختیار کر لے تو آپ کو حق حاصل ہے، حق حاصل ہے، آپ کو اذن دیا گیا ہے، آپ جہاد کریں گے، اگر کریں گے تو یہ بڑے اجر کا معاملہ ہے.
ٹھیک،
یہاں ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یعنی یہاں میں نے اس پہلو کو بیان نہیں کیا، وہ پہلو جہاد کے قانون میں بڑی وضاحت کے ساتھ بارہا بیان ہو چکا ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف، ظلم اور زیادتی کے خلاف جہاد کا، قتال کا حق حاصل ہے. اس وقت بھی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اصلاً اسی اصول کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ جب آپ کہتے ہیں کہ جارحیت کا ارتکاب ہوا ہے، کوئی قوم دوسرے پر حملہ آور ہو گئی ہے، یا کسی علاقے میں لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، یا ان کے مذہب کے خلاف، ان کی روایات کے خلاف کوئی اقدام حکومتیں کر رہی ہیں، تو آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. ہمارے دین میں یہ حق دیا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم بہت فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین ظلم اور عدوان کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ ہم انسانیت کو، یہاں نہ مسلم کا سوال ہے نہ غیر مسلم کا سوال ہے، یہاں اصلی مسئلہ ظلم ہے. وہ اگر ہو گیا تو آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، کر سکتے ہیں، یہاں ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اللہ کا دین ہے ہمارے پاس، تو اللہ کا دین ہم دنیا تک پہنچائیں گے، پہنچائیں گے, یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر جا کر ٹھونسنے کی کوشش
منوائیں گے.
یعنی ہمیں اپنا دین پیش کرنا ہے, اس کے راستے کھلے ہونے چاہیے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی تو یہ جانتے ہیں کیا چیز ہے, یہ در حقیقت لوگوں کو آزادی رائے کے ساتھ کسی دین کو قبول کرنے سے روکنا,
بنیادی انسانی حقوق کے خلاف,
بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو ہمارے ہاں مذہبی فریضہ قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے دین کی روح سے پابند ہیں کہ ان کی آزادی کے لیے, آزادی سے مراد یعنی وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں. جیسے کہ اس وقت کی دنیا میں بھی آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ بعض حکومتوں میں لوگوں کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جا رہا ہے, ان کے لیے کیمپ بنائے جا رہے ہیں, ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے, ان سے زبردستی بعض محنتیں لی جا رہی ہیں, ایسے بیگار لی جا رہی ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ملتی رہتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ جب دین کے معاملے میں ہوگی, یعنی ہمیں دین پہنچانے سے روکا جائے گا, لوگوں کو اس دین کو قبول کرنے سے روکا جائے گا, تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس معاملے میں اقدام کریں, اگرچہ اس اقدام کی کوئی بڑی سے بڑی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے, حق حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے, مذہبی جبر پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ آزادی خدا نے دی ہے, اس آزادی کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آزادی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ رشد اور غی کو, ہدایت اور ضلالت کو, ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے, وہ الگ الگ ہے. لہٰذا کسی شخص کے اوپر بھی نہ کوئی مسلمان جبر کر سکتا ہے, نہ کوئی غیر مسلم جبر کر سکتا ہے. اور جب جبر نہیں کر سکتا تو پھر میرا حق ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی بات پہنچائیں اور دوسرے کا حق ہے کہ اس کو قبول کریں. یہ وہ آخری درجے کا ظلم ہے کہ اگر مذہب کے معاملے میں یہ ظلم ہوگا تو ہم اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار.
ٹھیک ہے, ہم سب آخری سوال, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مذہب کے نام پر جو ریاستیں بنی اسلام کے تشخص اور اس کی بات کرنے والے, وہاں پر ہی دوسرے نقطہ نظر جو اسلام سے متعلق ہیں ان کے بیان پہ پابندی لگا دی گئی, دوسرے مسالک پہ, تو یہ خود اسلامی حکومت کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ خود اس کے خلاف بھی ہے.
یہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں حکومتوں نے ان احکام پر عمل نہیں کیا کہ جو ان کو دیے گئے ہیں, ان چیزوں کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا کہ جن میں وہ اللہ کے مجرم قرار پا گئے. یعنی جس وقت آپ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, لوگ تعلیم کیا پائیں گے, لوگ لباس کیا پہنیں گے, لوگ فنون لطیفہ کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھیں گے, جیسے کہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو آپ نے موضوع بنا لیا اور ان کے بارے میں آپ نے قانون سازی شروع کر دی, ان کے بارے میں آپ نے ہدایات دے دیں, ان کے بارے میں آپ نے جبر کا طریقہ اختیار کر لیا, درا حالے کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی حق سرے سے حاصل ہی نہیں تھا. یہاں آپ جو کچھ کر سکتے تھے وہ ترغیب تھی, تلقین تھی, اس سے آگے آپ کی جورسڈکشن نہیں تھی. وہ چیزیں جو آپ کے کرنے کی تھیں, جو ہم نے یہ بیان کر دیں اور اب یہ ساری بحث مکمل ہو گئی ہے کہ یہ ہدایات,
ٹھیک,
یعنی نہ زکوٰۃ زیر بحث آئی کہ یہی تنہا ٹیکس ہے اور اس کی کیا برکات ہے, نہ جمعہ کا ممبر زیر بحث آیا, نہ اس معاملے میں جو ہدایات ہم نے بعد میں بیان کی ہیں ان کو ملحوظ رکھا گیا, یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزائیں زیر بحث آتی ہیں, لیکن وہ بھی ان کی صحیح روح کے ساتھ کبھی بیان نہیں ہوتی کہ یہ در حقیقت وہ کیا ذمہ داری ہے جو خدا کی طرف سے عائد ہوتی ہے ایک مسلمان حکومت کے اوپر. اور یہاں وہ حکومت محض جرم کا استحصال نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ کو, اس کائنات کے پروردگار کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کر رہی ہوتی ہے جس کے لیے وہ آسمان سے مامور ہے. تو یہ اس کی روح, اس کی اسپرٹ بھی لوگوں کے سامنے نہیں رہی. اسی طریقے سے جن معاملات میں کوئی آپ کے سامنے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے یا کسی قانون میں نزاع پیدا ہو گیا ہے, تو نزاع کو دور کرنے کے لیے جو آپ کو حق دیا گیا تھا اس میں قانون سازی جن اصولوں پر کی گئی ان میں بڑے نقائص پیدا ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاں ہوئی ہیں, اور نتیجے کے طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں پر بھی اس طرح کی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں پر یہ تو ہوا کہ بہت شوق کے ساتھ جنگیں بھی لڑی گئیں اور کہا گیا کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن خود اپنے لوگوں کو غلام بنا دیا گیا, ان کی آزادی سلب ہو گئی, ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے تھے وہ ختم ہو کر رہ گئے. یعنی ان کی جان, ان کا مال اور ان کی آبرو تینوں کو حرمت حاصل تھی، یہ آپ خدا کے اذن کے بغیر ادنا اقدام بھی نہیں کر سکتے تھے، اور خدا کا اذن صرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جن میں کسی کی حق تلفی ہو یا جن میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو. شخصی معاملات میں کسی حکومت کو ادنا درجے میں کسی شخص پر کوئی چیز نافذ کرنے کا اختیار خدا نے دیا ہی نہیں ہے، اس اختیار کو آپ استعمال کیسے کریں.
ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، ان چار پروگرامز میں ہم نے ایک غیر معمولی اہمیت کے حامل مسئلے، یعنی مسلمانوں کو اگر حکومت حاصل ہوتی ہے تو وہ عملی تصویر کیا ہے احکامات کی، وہ کیا فہرست ہے، اور وہ کون سے احکامات ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے جانا ان احکامات کی حقیقت کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، وہ کیسے زمین پر اتریں گے، ان پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا. یہ پوری بحث آج کے دور میں اسلامی حکومتوں کے نام پر جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں ایک میزان اور کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے کہ دین اسلام کی ہدایات کو سامنے رکھ کر وہ اپنے اقدامات کا جائزہ لیں. یہ پازیٹیو پریزنٹیشن یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسلامی حکومت سے متعلق کہی جاتی ہیں. مثلاً یہ کہ کیا وہ شراب پہ پابندی لگائے گی، سود پہ پابندی لگائے گی، کعبہ گری کے اڈے، جوئے کے اڈے بند ہوں گے، اسی طرح سے ہم جنس پرستوں کی شادی کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہوگا، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، عالمی تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے، یہ ساری چیزیں بھی اور ضمنی پہلو انشاءاللہ آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.